رزقِ حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ، ایک بار پھر مدنی چینل کا مقبول عام سلسلہ جو ٹریڈ کو، کامرس کو، ڈفرینٹ ٹرانزیکشنز کو، بازاروں میں ہونے والی تجارتوں کو، ملکوں میں ہونے والے معاملات کو الحمدللہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں ایکسٹینسولی کور کیا کرتا ہے، احکام تجارت لے کے حاضر ہیں۔ نیا ماحول لگ رہا ہوگا، جی ہاں ریزن ہے، بالکل ڈیفینیٹلی مرکز الاولیاء لاہور میں ہم لوگ الحمدللہ موجود ہیں، اور جیسا کہ پہلے بھی آپ مختلف مقامات سے احکام تجارت کا سلسلہ دیکھتے رہے ہیں، ایک بار پھر آپ کو اتفاق ہو رہا ہے کہ باب المدینہ سے باہر یعنی رائٹ ناؤ مرکز الاولیاء لاہور میں آپ احکام تجارت کا یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں۔ مفتی صاحب، الحمدللہ دعوت اسلامی نے پچھلے دنوں بہت ایکسٹینسولی ٹریننگ کا، اپنے جو ایفیلیٹیز ہیں دعوت اسلامی سے وابستہ اسلامی بھائی ہیں، ان کی ٹریننگ کا جو سیشن چلاتی رہتی ہیں دعوت اسلامی، پچھلے دنوں وقف کے معاملات کے لحاظ سے بہت ایکسٹینسولی ٹریننگ پروگرامز کروائے گئے، تربیتی نشستیں کروائی گئیں۔ مفتی صاحب کا بھی الحمدللہ یہاں مرکز الاولیاء میں ان کی ذمہ داری لگی مدنی مرکز کی طرف سے، مدنی پھول یہاں کے اسلامی بھائیوں نے خوب خوب لوٹے، تو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احکام تجارت بھی آپ مرکز الاولیاء لاہور کی ایک مارکیٹ سے دیکھ رہے ہیں۔ بازار کی ٹریڈنگ کا ماحول اور آوازوں کا شاید سننا اسی لیے آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک مارکیٹ میں موجود ہیں، یہاں مارکیٹ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، یہاں سے بھی سوالات انشاءاللہ تعالی ہم حاصل کریں گے۔ ہمیں آپ کی ذہنی الجھن کو سلجھن میں تبدیل کر کے مسرت محسوس ہوگی۔ کیا خیال ہے کہ پہلا سوال ہم سلسلے کا اگر یہاں کے ہی اسلامی بھائیوں میں سے کسی سے لینے کی ترکیب بنائیں تو کیسا رہے گا؟
جی ہاں بالکل،
تو کس سے لینا چاہیے؟ پہلا سوال، آپ میں سے جو ہمارے آڈینس اسلامی بھائی ہیں، کوئی ہیں کوئی جو کرنا چاہیں سوال؟ ہاں یہ ہیں بزرگ۔
سوال کہنا چاہتا ہوں کہ ایک پراپرٹی مالک ہوتا ہے، وہ کرائے پہ دکان دیتا ہے، وہ کرایہ دار 10 لاکھ روپیہ بطور سیکورٹی 3 سال کے لیے دیتا ہے۔ اب 3 سال کے لیے وہ مالک کے پاس 10 لاکھ پڑا رہتا ہے، اب وہ زکات جو ہے وہ مالک اس کو ادا کرے گا کہ آیا وہ کرایہ دار ادا کرے گا؟
جی گیٹ دا پوائنٹ،
یس اوکے
جی۔
سوال یہ ہوا ہے کہ جیسے دکان کرائے پہ لے جاتی ہے، تو ایک خاص طور پر بڑی مارکیٹوں میں بھاری مقدار میں لاکھوں میں ایڈوانس دیا جاتا ہے، تو وہ جو ایڈوانس دیا گیا اس پر زکات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، وہ جو رقم دی گئی ایڈوانس، اس کا حکم قرض کا حکم ہے،
قرض کا حکم ہے،
قرض کا حکم ہے۔
اچھا،
گویا کہ آپ نے کسی کو وہ رقم قرض میں دی ہے۔
اچھا،
اور جو رقم قرض میں دی جائے،
جی جی،
اس سے آدمی کی ملکیت ختم نہیں ہوتی، وہ رقم اس کی ملکیت پر باقی رہتی ہے۔ تو جس طریقے سے آدمی جو ہے اپنی رقوم کو سیونگ میں رکھتا ہے، بچا کر رکھتا ہے، کرنٹ اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے،
ٹھیک ہے،
تو اس سے یہ نہیں ہے کہ اس کی ملکیت ختم ہو گئی،
مالک وہی رہتا ہے،
پاس موجود نہیں ہے تو
ٹھیک ہے،
مالک تو یہی ہوتا ہے،
صحیح ہے۔
تو یہ جو رقم ہے جب دوسرے کو دی گئی ہے،
جی جی،
اس کا حکم قرضے کا ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس پر بھی زکات ہوگی۔ صرف اتنا فرق ہے کہ جب تک وصول نہیں ہوئی،
جی 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 جی،
فوری ادائیگی اس پر واجب نہیں ہے۔
اچھا، دینی پڑے گی لیکن فوری دینا ضروری نہیں ہے،
واجب ہوگی۔ جیسے اس سال کسی کو زکات کا حساب نکالنا ہے،
جی جی،
تو اپنے پاس جو موجود کیش ہے اس کو شمار کرے گا.
سب اگر مثال لے کر کرم فرمائے نمبروں میں سمجھا
مثال بھی. کے طور پر اس کے پاس 5 لاکھ روپے موجود ہیں,
ٹھیک ہے,
اس کو شمار کر لے گا 5 لاکھ روپے موجود,
صحیح ہے.
10 لاکھ کا سونا ہے,
صحیح ہے,
5 لاکھ کا مال تجارت ہے,
ٹھیک ہے, 20 لاکھ ہو گئے,
20 لاکھ اس کے پاس موجود ہے,
صحیح ہے.
تو اس 20 لاکھ, یہ 20 لاکھ اگر حاجت اصلیہ سے زائد ہے, جو اس نے لوگوں کا قرضہ دینا ہے,
ٹھیک ہے,
وہ بھی نکال دیا, پھر بھی 20 لاکھ بچتے ہیں,
صحیح ہے,
تو 20 پر تو فوری زکات واجب ہے.
اچھا اچھا اچھا,
جو رقم ایڈوانس میں دی گئی ہے,
مثال کے طور پر 4 لاکھ کسی کو ایڈوانس,
4 لاکھ دیے گئے ہیں,
ٹھیک ہے,
اس پر بھی زکات تو واجب ہے,
جی,
لیکن اتنا ہے کہ اس رقم کی زکات کی ادائیگی میں تاخیر کی جا سکتی ہے.
یعنی 20 لاکھ کی تو ابھی ابھی دینی ہے,
ابھی دینی ہے,
اور 4 لاکھ میں اس کو ڈیفر کر سکتا ہے, یعنی آگے تک لے کے جا سکتا ہے.
لیکن دو سال ملے بعد ملے گی, تین سال بعد ملے گی,
جی جی,
جتنے عرصے بعد میں ملے گی پچھلے سالوں کی زکات دینی پڑے گی.
اچھا,
بہتر یہ ہے کہ اسے بھی شمار کر کے اس کی زکات بھی نکال,
یعنی 4 سال کے بعد اسے وہ رقم ملتی ہے تو پہلے دوسرے تیسرے اور چوتھے سالوں کی زکات دے کر وہ فارغ ہوگا,
دینی پڑے گی.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا واحسن جزا, امید ہے انہیں سمجھ میں آ گیا ہوگا ہمارے اسلامی بھائی کو, ماشاء اللہ تعالیٰ. اور اسلامی بھائی جو ہمارے یہاں سے تاجر حضرات اسلامی بھائی ہیں سوال کرنا چاہیں, یہ ہمارے ماشاء اللہ امامے والے تاجر اسلامی بھائی ہیں, جی کیا کہتے ہیں؟
صاحب کی بارگاہ مرد ہے کہ جب ہم جولر سے زیورات لیتے ہیں, مثال کے طور پہ 10 تولے, اس کے اندر 1 تولہ اس میں نگ وغیرہ ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور کچھ اس میں ملاوٹ وغیرہ ہوتی ہے,
جی جی,
جب اس کو واپس کرنے کے لیے جاتے ہیں تو اس میں 8 تولے میں تصور کرتا ہے, تو اب ہمیں زکات 8 تولے پہ دینی ہے یا 10 تولے پہ دینی؟
Quite interesting question. کیا اتنا ہی فرق پڑتا ہے یہ 10 تولے سے 8 تولہ, یعنی 20%؟
فرق تو پڑتا ہے, دیکھیں اتنا تو ہمیں بھی معلوم ہے, کتنا پڑتا ہے یہ لوگ جانتے ہیں.
ٹھیک ہے,
دیکھیے نگ جو ہے,
جی جی,
وہ ان چیزوں میں شامل نہیں ہے کہ اپنی اصل کے اعتبار سے جن پر زکات ہو,
بھلے ہیرا ہو,
بھلے ہیرا ہو,
زمرد ہو,
جی ہاں,
یاقوت ہو,
یاقوت ہو.
اچھا,
لیکن اگر کسی نے بیچنے کے لیے,
جی جی,
ہیرا یا نگ رکھے ہوئے ہیں,
تو
پھر مال تجارت بن جانے کی وجہ سے,
اچھا,
زکات ہو سکتی ہے.
ٹھیک ٹھیک ٹھیک.
اچھا, تو نگ تو نکال دیے گئے,
صحیح,
نکل گئے نگ,
صحیح.
اب جو کھوٹ ہے, جیسے عام طور پر 18 کیرٹ کا سونا ہوتا ہے,
جی جی,
18 کیرٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کھوٹ شامل ہے,
ٹھیک ہے,
19 میں تھوڑی کم ہوگی, 20 میں اور کم ہوگی,
صحیح.
اور جو 24 کیرٹ ہوگا وہ پیور سونا ہوگا,
ٹھیک ہے.
تو کھوٹ جب تک سونے پر یا چاندی پر غالب نہ آ جائے,
اب یہ
مثال کے طور پر,
جی,
10 تولے کے آئٹم میں,
صحیح ہے,
8 تولے سونا ہے اور 2 تولہ کھوٹ ہے,
ٹھیک ہے,
اکثر کیا ہوئی,
اکثر سونا ہوا,
سونا ہے, اس کھوٹ کو سونا شمار کریں گے.
اچھا, یعنی اوور آل اسے سونا ہی سمجھا جائے گا,
اس کھوٹ کو سونا شمار کر کے اس کے وزن پر زکات دی جائے گی,
یعنی 8+2 کمز آؤٹ ٹو بی 10,
جی,
10 تولے پر زکات دیں گے,
زکات دیں گے. اگر اس کا نگ نکال کر جو وزن بنتا ہے,
جی جی,
وہ وزن نکال کر پھر دیکھا جائے گا حساب بن رہا ہے نہیں بن رہا, 7.5 تولہ شمار کرنے کے لیے بھی وزن کو دیکھا جائے گا,
صحیح ہے,
اور پھر وزن سے جب زکات نکالی جائے گی اس کھوٹ کو بھی شامل کیا جائے گا جو کہ سونے کے مقابلے میں غالب یا اکثر نہیں ہے.
اچھا, ان کیس مفتی صاحب, اگر 10 تولے سونا تھا اس میں 6 تولے جو ہے وہ کھوٹ تھا اور 4 تولے سونا تھا,
اب جو ہے کھوٹ غالب ہے.
اچھا,
کھوٹ غالب ہے, کھوٹ کو دیکھا جائے گا وہ کیا ہے, پیتل ہے, تانبا ہے, چاندی ہے, تو اگر وہ چاندی ہے تو اس پر چاندی کے حساب سے زکات ہوگی, سونے پر سونے کے ساتھ.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیرا واحسن الجزا. جی, اگلے اسلامی بھائی کون ہیں ہمارے پاس؟
السلام
علیکم
و رحمۃ اللہ. عرض ہے کہ ایک بیوہ, کوئی بیوہ خاتون ہے,
جی جی,
اس کے پاس سونا بھی ہے اور کیش وغیرہ بھی, اس کی مالی تقریباً 1.5 لاکھ بنتی ہے,
ٹھیک ہے,
اور وہ بچی کی شادی کرنا چاہ رہی ہے, اس کے پاس ذریعہ معاش کوئی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
تو زکات اسے دی جا سکتی ہے؟ اور اگر دی جا سکتی کس طرح دی جا سکتی ہے, بچوں کو دی جائے, اس بیوہ کو دی جائے, اس والے سے شریع رہنمائی فرمائیں.
دیکھیں ویسے تو یہ بڑا ہی سمپل سا سوال ہے
جی جی،
لیکن اس میں ایک خاص چیز کو مد نظر رکھا جائے گا.
اچھا،
وہ یہ ہے کہ یہ سونا جو بیوہ کے پاس ہے، یہ سونا کس حیثیت سے بیوہ کا ہے؟ کیا بیوہ کا پیورلی وہی اس کی مالک ہے؟
صحیح ہے،
مثال کے طور پر وہ جہیز میں لے کر آئی تھی اور اب وہ سونا اسی کا ہے.
ٹھیک ہے،
نو ڈاؤٹ کہ وہ سونا اس عورت کا ہے.
صحیح،
عین ممکن ہے کہ یہ سونا شوہر کا ہو.
اچھا،
مطلب ایسی صورتیں بھی ہیں کہ برادریوں کا عرف دیکھا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ شوہر جو سونا بری میں چڑھاتا ہے شوہر کی طرف سے، شوہر لڑکے گھر والوں کی طرف سے، تو بعض برادریوں میں چڑھنے والا سونا عورت کو مالک سمجھا جاتا ہے، بعض میں نہیں سمجھا جاتا.
ٹھیک ہے،
اب بالفرض یہ وہ صورت تھی، یہ ایسی برادری سے تعلق رکھتے تھے کہ شوہر کا چڑھایا ہوا سونا بیوی کو اس کا مالک نہیں سمجھا جاتا تھا، تو اب بیوی تو سونے کی مالک نہ ہوئی.
ٹھیک ہے،
اب بطور وراثت بیوی کا حق بنتا ہے.
صحیح،
مثال کے طور پر آٹھواں حصہ بنے گا، کیونکہ آٹھواں حصہ بنے گا جب اولاد موجود ہے، تو اس سونے میں بیوی کا. تو یہ سارا سونا بیوی کا نہیں ہے اس صورت میں.
صحیح،
اولاد کی ملکیت میں بھی اس سونے سے حصہ جائے گا. تو پہلے تو دیکھنے کی یہ چیز ہے کس کی ملکیت میں کتنا سونا موجود.
ٹھیک ہے،
اولاد بھی اگر مالک بن رہی ہے تو وہ نصاب پورا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا.
ٹھیک ہے،
مثال کے طور پہ ایک تولہ کی بھی وہ مالک ہے.
صحیح،
تو قرض وغیرہ کو نکال کر آج کل کے حساب سے
42,000 بنے تھے ہم نے،
کافی تیزی سے جو ہے سونے کی فگر کم ہوئی ہے. چاندی کا جو ریٹ ہے وہ اس سے کم ہے، 52,500 چاندی کا جو ریٹ ہے وہ شاید 43,000-44,000 روپے بنے گا. بالفرض لڑکے کی ملکیت میں ایک تولہ بھی سونا ہے وہ زکات نہیں لے سکتی. اب آتے ہیں ہم دوسری صورت.
ٹھیک ہے،
کہ وہ سونا خالصتاً عورت ہی کی ملکیت میں.
جی،
بچے بالغ ہیں.
صحیح ہے،
وہ اس سونے کے مالک نہیں ہیں.
ٹھیک،
صورت ایسی ہے کہ یہ فیملی سفید پوش ہے، ایسے موقع پر جو بالغ اولاد ہے
جی جی
اسے زکات دی جا سکتی ہے.
اچھا،
بالغ اولاد کی ملکیت میں نصاب نہ ہو تو بالغ اولاد کو زکات دے دیں، اگرچہ کہ اس کے والد یا اس کی والدہ صاحب نصاب ہوں.
اچھا 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 اچھا، ماشاء اللہ، چلیں امید ہے حل مل گیا ہوگا ان کو. ماشاء اللہ، ان کی مسکراہٹ سے اور چہرے کی بشاشت سے بھی لگ رہا ہے کہ جو ہے آنسر سن کر ان کو تسکین ہوئی ہے. اگلے اسلامی بھائی کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں سے شامل ہے مرکز الاولیاء کی سنار مارکیٹ سے. جی اسلامی بھائی کہیے.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، میرا نام عبد الواحد اتاری ہے.
جی جی،
اور میرا زیور سے متعلق ایک سوال ہے.
جی فرمائیے، لبیک.
زیور کا کام ہے میرا، اور جب ہم گاہک کو زیور بیچتے ہیں اس میں نگ لگے ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے،
اور جب ہم زیور واپس خریدتے ہیں تو نگ کاٹ دیتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو ہم زکات جو ہے وہ نگوں سمیت دیں گے یا نگ کاٹ کے؟ جو ہمارے پاس زیور پڑا ہوتا ہے اس کی زکات ہم نگوں سمیت دیں گے یا نگ کاٹ؟
مال تجارت کی بات.
مال تجارت.
ٹھیک ہے،
آپ مطلب کام کرتے ہیں؟
جی جی،
سنار کا کام کرتے ہیں؟
جی ہاں، سنار کے کام، مال تجارت کے پوائنٹ آف ویو سے شاید یہ.
جی اچھا، دیکھیے ویسے تو آپ لوگوں کے ہاں زیور بیچتے وقت موتی جو ہیں وہ سونے کے بھاؤ تولے جاتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کی ادائیگی میں جو زیور ان موتیوں کی قیمت ہے، جو ان کی معروف قیمت ہے، مارکیٹ ریٹ ہیں ان موتیوں کے، وہ لگائے جائیں گے. آپ بھی تو وہ موتی خرید کر لاتے ہوں گے نا، کیا آپ کو وہ موتی سونے کے بھاؤ ملتے ہیں؟ نہیں ملتے نا. تو موتیوں کی مارکیٹ میں جو ان موتیوں کی قیمت ہے، چونکہ مال تجارت ہے بیچنے کے لیے رکھے ہیں، جو موتیوں کی قیمت ہے اس کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے موتیوں کی، زکوٰۃ نکالتے وقت اس کو شمار کریں گے آپ. مثال کے طور پر وہ موتی ہیں 500 روپے کے، تو اب آپ حساب کتاب میں لکھیں گے اس زیور پر موتی 500 روپے کے، اس پر 200 روپے کے، اس پر 1,000 کے، یوں حساب لگائیں گے. اگرچہ کہ آپ گاہک کو سونے کے بھاؤ موتی تول کر دیتے ہیں، لیکن اس موتیوں کی جو عرفی قیمت ہے، جو مارکیٹ قیمت ہے، یہ سونے کے بھاؤ نہیں ہوتی. یہ آپ لوگ کرتے ہیں اگرچہ کہ گاہک کی رضا مندی سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا، لیکن زکات دیتے وقت موتیوں کی جو مارکیٹ قیمت ہے اس کا اعتبار کریں گے. سمجھ گئے مسئلہ؟
ماشاءاللہ تعالی عظیم. جی اگلے اسلام بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں علاؤالدین عطاری عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس خام مال پڑا ہوا ہے اور کچھ مال وہ اس نے تیار کیا ہے جس پر اس کی خود اپنی محنت اور ملازموں کی محنت شامل ہے. لیکن مثلاً مثال ہے کہ اس کا 100 روپے کا مٹیریل ہے اور محنت جو اس پر ہوئی ہے وہ تقریباً 400 روپے ہے. اب 500 روپے ہو گیا اور وہ اتنی عام بکنے والی چیز نہیں ہے, وہ خصوصی طور پر کبھی کبھی بکتی ہے.
سونے کا آئٹم
نہیں, سونے کا نہیں ہے
کوئی بات,
اور وہ کبھی کبھی بکتی ہے. اور جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم زکات دیں گے جو مٹیریل پڑا ہے خام اور کچھ تیار ہے وہ اس پر زکات دیں گے یا کہ جس قیمت پر اس نے بکنا ہے اس پر زکات دیں گے؟
دیکھیں جو خام مال ہے, خام مٹیریل ہے, اس کی جو ویلیو مارکیٹ میں ہے وہ اور ہے.
صحیح ہے.
جو پروڈکٹ تیار ہو گئی اس کی ویلیو کچھ اور ہے.
ٹھیک ہے.
مثال کے طور پر لوہا ہے, سریا کا الگ بھاؤ ملے گا, اور اس لوہے کے ذریعے جو پروڈکٹ بنائی گئی, کوئی جنگلہ بنایا گیا, کچھ اور بنایا گیا, اس کے مارکیٹ ریٹ الگ ہوں گے.
ٹھیک ہے.
تو زکات مثال کے طور پر آپ کے اوپر 15 شعبان پر فرض ہوتی ہے. مثال ہے 15 شعبان کو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس آدھا مال خام مال کی صورت میں موجود ہے اور آدھا تیار پروڈکٹ کی صورت میں موجود ہے, تو اس خام مال کی جو ویلیو ہے
اس دن مارکیٹ میں,
اس دن,
ٹھیک ہے,
اس کو اسی حساب سے لگائیں گے. خام مال مثال کے طور پر 5 لاکھ کا بنتا ہے, تو آپ لکھیں گے کہ 5 لاکھ کا مال تجارت بس صورت خام مال موجود ہے. جو پروڈکٹ تیار ہو گئی اس کی ویلیو بنتی ہے 8 لاکھ روپے, کیونکہ تیاری کے بعد مہنگی ہو جائے گی. تو آپ لکھیں گے کہ جناب یہ جو پروڈکٹ تیار ہو گئی یہ ہے جناب 8 لاکھ روپے کی.
ٹھیک ہے.
اب وہ چیز روٹین سے بکے, کبھی کبھار بکے, لیکن اس دن آپ کے پاس موجود ہے. اچھا, اب آپ نے ایک سوال کیا کہ آپ کی بھی محنت شامل ہوتی ہے اور مزدوروں کی بھی محنت شامل ہوتی ہے. آپ کی محنت تو ہے رسک پر, اس کو تو کسی کھاتے میں نہیں شامل کریں گے, لیکن اس جو بھی پروڈکٹ تھی اس کی تیاری میں جو مزدوری بنی ہے اور آپ نے دی نہیں ہے ابھی مزدوروں کو, وہ قرضہ ہے. گویا کہ آپ نے لوگوں کو دینا ہے. مثال کے طور پر 8 کا یہ اور 5 کا یہ,
13 لاکھ کا مال پڑا ہوا,
13 لاکھ کا مال بن گیا.
ٹھیک ہے.
اور مال بنوانے میں 40,000 کی مزدوری آپ نے مزدوروں کو دینی ہے, تو گویا کہ 40,000 کم کا یہ مال ہے. مال پورا ہی ہے, لیکن اصول یہ ہے کہ جو آپ نے لوگوں کا دینا ہے, کسی بھی مد میں دینا ہو, آپ پر بجلی کا اپنا بل جو ہے وہ ڈیو ہو چکا ہو, آپ نے جس سے مال خریدا تھا اس کو دینا ہو, جو آپ کے پاس سیل مین کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ دینی ہو, تو یہ آپ پر قرضہ ہے. تو زکات جس دن نکالنی ہے, جس دن فرض ہوتی ہے, اس دن یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اوپر کتنا قرضہ ہے. جس بھی قسم کا قرضہ ہے تمام کو مائنس کریں گے.
اچھا,
یہ خیال رکھیں گے کہ جو مزدوروں کی مزدوری ہے یہ تو مائنس ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی جو محنت ہے یہ مائنس نہیں ہوگی. یہ
ٹھیک. تو اب مفتی صاحب, گویا کہ یہ جو آپ نے اگزامپل دی 12,40,000 پر, 12,60,000 کے اوپر اب زکات کی کیلکولیٹ ہونی چاہیے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. اوور ٹو دی نیکسٹ کوسچن. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ بہت تاجر اسلامی بھائی اپنے مال کا سال کا حساب لگائے بغیر احتیاطاً اپنے مال سے زکوٰۃ اور قربانی وغیرہ ادا کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے دیگر کام بھی تو اسی کام میں سے کرتے ہیں، یعنی بچوں کی برتھ ڈے آ گئی اس پہ خرچہ کر دیا، کوئی بچوں کی شادی پہ خرچہ کر دیا، اس طرح کے معاملات، تو معاملات زندگی جو دیگر ہیں وہ بھی ہم روزانہ اسی معمول میں کرتے ہیں، جو کہ قرض کے دوران نہیں کرنے چاہیے، پہلے قرض ادا کرنا چاہیے۔ تو اگر زکوٰۃ ادا کی یا قربانی، ہم نے قربانی عید کے موقع پر کر دی، تو اس میں کیا حرج ہے؟ ایسی زکوٰۃ اور قربانی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟
تشکر،
جی
سوال اصل میں کچھ اپوزٹ ہو گیا۔ لوگ یہ کہا کرتے ہیں کہ جی ہمارے اوپر تو قرضہ ہے، ہم قربانی کیسے کریں؟ ارے جناب ہمارے اوپر تو اتنا قرضہ ہے، ہم زکوٰۃ کیسے دیں؟ دو صورتیں بنیں گی،
ٹھیک ہے۔
صرف قرضے کا ہونا قربانی کی نفی نہیں کرتا، صرف زکوٰۃ مطلب قرضے کا ہونا زکوٰۃ ادا نہ ہونے کو لازم نہیں کرتا۔ ایک مثال ہے، ہر دکاندار پر قرضہ ہوتا ہے،
ٹھیک ہے،
اس نے مال خریدا ہے، ادھار میں اس پر قرضہ ہے،
قرضہ ہوگا۔
بعض لوگ ادھار میں ادھار پیسے لے کر بھی انویسٹ کرتے ہیں،
صحیح ہے،
لیکن ان کے پاس اتنا ہوتا ہے کہ وہ مال کا بہت پھیلا ہوتا ہے،
ٹھیک ہے۔
صرف قرضے کا ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی یا اپنا قربانی واجب نہیں ہوگی۔ دیکھا یہ جائے گا کہ قرضہ نکال کر کیا پوزیشن ہے۔
اچھا،
قرضہ نکال کر کوئی صاحب نصاب رہتا ہے، قابل زکوٰۃ اموال میں سے اس کے پاس بقدر نصاب اموال موجود ہیں تو وہ زکوٰۃ دے گا، اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، یہ شرعی تقاضا ہے۔ سمجھ گئے؟ تو ذہن میں ہے سوال اس پر؟ جی کریں گے سوال،
کوئی اور سوال اگر کلیئر نہیں ہوا تو دوبارہ پوچھ سکتے ہیں، نو پرابلم۔
ہو گیا کلیئر؟ چلے
ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیرا۔ جی اوور ٹو دی نیکسٹ۔
ایک شخص اپنی ننی سی بچی، اس کے یہاں ولادت ہوتی ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اس کی جو اہلیہ ہے وہ بچی کو لے کے اپنے والدین کے یہاں چلی جاتی ہے۔ اس بچی کی جو دادی ہے وہ کچھ زیورات کسی تیسرے شخص کو امانت رکھوا دیتی ہے کہ جب یہ بچی شادی کو پہنچے تو اس کو ادا کر دیا جائے، یعنی کہ اس بچی کو دے دیا جائے۔ آیا اب وہ بچی بھی اس کے ہاں بھی اس کو جولری وصول نہیں ہوئی تو وہ اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ اس کی زکوٰۃ ادا کر سکے؟ اب جس دادی نے وہ زیورات دیے وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ زکوٰۃ ادا کر سکے، اس زیورات اب تیسرے شخص کے پاس ہیں۔
زیورات ہیں کس کے؟ دادی کے؟
نہیں، کسی کو امانتاً رکھوا دی اور وصیت کر دی کہ یہ آپ
کے، اس بچے کے والد کے زیورات ہیں؟
نہیں، والد کے نہیں ہے، دادی نے اپنی طرف سے دیے۔
دادی کے تھے وہ؟
دادی کے اپنے ذاتی
میں سے۔ اچھا ٹھیک ہے۔
اب وہ کسی تیسرے شخص کو گواہان کی موجودگی میں دے دی جاتے ہیں کہ جب بچی شادی کو پہنچے تو آپ اس کو ادا کر دیجیے گا، یعنی کہ ان کو دے دیجیے گا۔
دادی زندہ ہے؟
دادی زندہ ہے اور بچی بھی ہے، اور آیا اس کی زکوٰۃ کون ادا کرے گا؟
تشریف۔
کیوں صاحب، یہ ویسے سچویشنز ہوتی تو ہیں اس قسم کی کہ بچوں کے لیے، بچیوں کے لیے رکھتے؟ جی جی،
یہاں ملکیت کا تعین کرنا بہت ضروری ہے۔
اچھا،
کہ زیورات کا مالک کون ہے؟
اچھا،
زیورات کا مالک بچی ہے یا زیورات کی مالک دادی ہے؟
اچھا اچھا،
جو صورت بیان ہوئی
جی جی،
اس کے اندر فلاں کو یہ چیز سپرد کر دینا، ایک کام کسی کے ذمہ لگایا گیا،
صحیح ہے۔
اب فلاں جو جس کے پاس زیورات ہیں، بچی کی دادی کی طرف سے وہ وکیل ہے سپرد کرنے کا،
صحیح ہے۔
وکیل کے پاس جو چیز ہے وہ حقیقتاً موکلا ہی کا قبضہ ہے۔
اچھا،
یعنی وکیل کے پاس جو چیز ہے،
نمائندے کے پاس جو چیز ہے،
وہ اصل مالک جس نے دی ہے اس کی ہے،
اس کی ہے۔
اس صورتحال میں،
ٹھیک ہے،
تو اس صورتحال میں دادی ہی اس کی مالک ہے۔
اچھا اچھا اچھا،
ہاں اگر پوزیشن تھوڑی مختلف ہوتی،
مثلاً
بچی کا جو ولی ہے،
جی جی،
اس والد کا انتقال ہو گیا تو ممکن ہے بعض صورتوں میں دادا ولی بن جائے،
صحیح ہے،
دادا یہ کہے نابالغ بچی کے لیے کہ یہ جو زیور ہے یہ فلاں کا ہے، تو وہ زیور اس کی ملکیت میں چلا جائے گا،
ٹھیک،
لیکن یہاں دادی نے کہا ہے کہ یہ فلاں کے ہیں یا فلاں کو دے دینا, تو میری سمجھ میں یہی آ رہا ہے کہ یہ صورت وکالت کی ہے, کیونکہ دادی ولی تو بن نہیں سکتی.
ٹھیک,
تو اب اس کی زکات نکالنا دادی پر ضروری ہے.
پھر قبضہ بھی نہیں ہوا مفتی صاحب اس کا,
یعنی لیور اگر اتنے ہیں کہ قابل زکات ہیں, پوزیشن ہو یا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فریضہ تو ہے, یعنی ان زیورات کا اس مقدار میں ہونا ہی پوزیشن ہے. اگر یہ کم ہوتے پوزیشن نہ ہوتی. ادا شریعت شرعی نقطہ نگاہ سے نہیں ہوئی,
یعنی رکھوائے گئے ہیں ادا, وہ یعنی اس تک پہنچے نہیں. مفتی صاحب یہی ارشاد فرما رہے ہیں.
ٹھیک ہے, مطلب وصیت کی گئی ہے نا, وصیت نافذ ہوتی ہے کسی کے مرنے کے بعد, اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ دادی زندہ ہے یا انتقال کر گئی.
زندہ ہے
نا, اس صورت کے اندر جواب یہ ہے کہ دادی پر زکات واجب ہوگی.
آمین آمین. جی یہ ینگ مین. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. جی جی, اگر کسی شخص نے زکات کے پیسے سے کسی غریب یا عزیز کا علاج کروا دیا, جیسا کہ گردے چینج کروا دیے, تو اس کی زکات ادا ہو گئی؟
ٹھیک ہے, دیکھیے بتاتے ہیں آپ. جی مفتی صاحب,
گردے چینج کرانے پہ تو ہمیں کلام ہے.
ٹھیک ہے,
اور علاج پر ہم گفتگو کرتے ہیں.
ٹھیک,
اگر ایسا شخص ہے جو محتاج ہے, غریب ہے, زکوٰۃ لینے کا اہل ہے, بلا شبہ اس کی مدد کی جائے گی, اس کو زکوٰۃ دی جائے گی, لیکن پیسے لے جا کر کیش, چیک نہیں, اس کے ہاتھ میں دے دیں, یہ رقم آپ کی ہے. اب اگر وہ آپ کو کہے کہ یار یہ ذرا بل وغیرہ نمٹا دو, میں تو بستر پر ہوں, یا میرا فلاں عزیز میرے آگے پیچھے کام کر رہا ہے اس کو دے دو, تو پھر وہ جو چاہے کرے. علاج پر براہ راست خرچ کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی.
اس کی کوئی خاص وجہ ہے مفتی صاحب؟
بھئی آپ نے پیسے دیے روم کا کرایہ,
صحیح ہے,
بیڈ کا کرایہ,
ٹھیک ہے,
ڈاکٹر کی فیس, تو یہ براہ راست ان لوگوں کو چلی گئی.
اچھا,
شریف فقیر کو مالک بنانا پایا ہی نہیں گیا.
تو شریف فقیر کو مالک بنانا کوئی بہت اہم بات ہے, بہت جس کا
زکات کی ادائیگی کے اندر بنیادی ترین چیز ہے.
بنیادی ترین چیز ہے اچھا,
کہ شریف فقیر کو اس کا مالک بنایا جائے.
اچھا,
مالک ایسے بنایا جاتا ہے کہ یہ آپ رکھیے, یہ آپ تحفہ گیو کہہ کر بھی دے سکتے ہیں, اس کے ہاتھ میں دے دیں کیش, چیک نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ نہیں لے جا سکتے, بڑی رقم ہے تو دو تین دفعہ لے جائیں, لیکن یہ خیال کریں, مثال کے طور پر آپ نے اس کو 2,00,000 روپے دینے, پہلے آپ لے گئے 80,000 روپے, 80,000 روپے جس کے پاس آ گئے وہ شریف کی رہا ہی نہیں. ٹھیک ہے, ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اس پر قرضہ بہت زیادہ ہے, اور 80,000 ادا کر کے بھی قرضہ ادا نہیں ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ 80,000 اس نے اٹھا کر آپ کو دے دیے, یہ آپ ادا کر دو, آپ نے وہ خرچ کر دیے, اس کے پاس وہ کلاش ہو گیا, جو پیسے تھے وہ لگا دیے, اب مزید دے دیں. پیسے جا کر اس کے حوالے کریں, مالک بنائیں, اس کو قبضہ دیں, کسٹڈی میں دیں, تو جا کر زکوٰۃ ادا ہوگی.
تو یعنی ڈائریکٹ
مطلب علاج ہو رہا ہے, دیکھیں نا آپ, علاج ہو رہا ہے, سب چیزیں ہو رہی ہیں, وہ ایسا نہیں منع کیا جا رہا ہے, لیکن شریعت کی طرف سے جو تقاضا تھا وہ تقاضا پورا ہونا چاہیے.
ماشاءاللہ,
یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے, وہ تقاضا یوں پورا ہوگا.
اچھا مفتی صاحب, اگر جیسے دوائیں ہیں وہ خرید کر اگر دے دی جائیں تو کسی سے علاج سے متعلق,
زکات میں ضروری نہیں ہے کہ آپ پیسے ہی دیں.
اچھا,
مثال کے طور پر آپ کپڑے دینا چاہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تو کپڑے خرید کر دے سکتے ہیں,
کپڑے
دے دینا چاہتے ہیں, برتن خرید کر دے سکتے ہیں,
برتن بھی دے سکتے ہیں,
دوائی خرید کر دینا چاہتے ہیں,
اللہ
دوائی دے سکتے ہیں.
اچھا,
اب ان چیزوں کی جو مالیت مارکیٹ میں ہوگی اتنے پیسے آپ شمار کر لیں کہ میں نے اتنی زکات دے دی ہے.
راشن بھی دے سکتے ہیں؟
راشن بھی دے سکتے ہیں.
ماشاءاللہ, تو اس کا مطلب اس میں وہ
مالک بنائیں.
اچھا اچھا اچھا,
اس کے حوالے کریں, کسٹڈی میں دیں.
تو اس کا مطلب
کس نے پھینکا, ٹھیک ہے نا, یوں لٹا دیا, تو یہ لٹا دینا مالک بنانا نہیں ہوتا.
تو اس کا مطلب عبادت
ہوتی ہے,
لنگر ہو جائے, کھانا بنا دیا جائے اور رکھ دیا جائے,
یہ عبادت ہے, یہ تملیک نہیں ہے.
اچھا,
مالک بنانا نہیں ہے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن و احسن الجزا، یعنی مین بہت امپورٹنٹ روٹ کاز یہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن. اگلے جو ہمارے اسلامی بھائی ہیں سوال کرنے چاہ رہے ہیں، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ.
السلام علیکم
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی بندے نے قسطوں پر پلاٹ لیا ہوا ہے
جی،
تو آیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ قسطیں منہا کر کے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اور کیا قسطیں جو ہیں وہ قرض میں شمار ہوتی ہیں یا نہیں؟ فار ایگزامپل ایک بندے نے 6 لاکھ کی قسطوں پر پلاٹ لیا ہوا ہے، 5 سال میں 6 لاکھ ادا کرنا ہے قسطوں کے ذریعے، اور اس کی ملکیت میں فی الحال 4 لاکھ روپیہ، تو آیا کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت وہ قسطیں منہا کی جائیں گی یا نہیں کی جائیں گی، اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا نہیں؟
قسطیں جو ہیں وہ منہا کی جائیں گی، وہ قرض شمار ہوں گی، ہمارا اس بارے میں یہی فتویٰ ہے.
یعنی کہ اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہے.
دیکھیے اس کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں جی، اور 6 لاکھ اس نے قرضہ دینے ہیں، قرضے میں دینا ہے پلاٹ کی مد میں،
لیکن یہ قرضہ جو ہے 5 سال
ٹھیک ہے، فتاوی اہل سنت آپ پڑھیے گا، اس میں باقاعدہ ایک مقالے کا یہ موضوع ہے، موضوع ہم نے ڈال دیا ہے، اور اس پر جو مواد ہے وہ اگلی مرتبہ آئے گا. تو یہ قسطیں ہمارا یہ مطلب کہ طے شدہ ہے کہ یہ منہا ہوں گی.
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا، ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ.
اب 4 پارٹنر تھے، انہوں نے ایک ایکڑ خریدا 10 لاکھ روپے کا، تو تقریباً 6-7 سال انہوں نے خریدی رکھا، نیت یہی تھی کہ بیچنا ہے. اب یہ ہوا کہ انہوں نے بیچ دیا، وہ بکا
4-5 سال کیا رکھا؟
1 ایکڑ رکھا، نیت یہی تھی کہ انویسٹمنٹ کے لیے،
ٹھیک ہے،
اور اس کو سیل کرنا ہے. تو سیل ہوا 41 لاکھ کا. اب یہ ہے جو خریدا تھا چاروں نے، تین نے، چوتھے آدمی نے تیسرے کے نام رکھا، اب انہوں نے تینوں نے بیچ دیا، اس کے حصے میں آ رہا ہے کوئی 10,33,000 روپے تقریباً. اب وہ حصہ اس کو نہیں دے رہے، تو اب ان کا کوئی دعویٰ چل رہا ہے. اب کیا ہو جو جس حصے میں پیسے ہیں اس کی وہ زکوٰۃ کون دے گا 10,33,000 روپے؟
اب سے پہلے جو زکوٰۃ وہ دی انہوں نے
نہیں دی.
تشریف نہ دینے کے اسباب ہو سکتے ہیں،
ٹھیک ہے.
پہلی صورت تو یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے بیچنے کے لیے زمین لی ہے، تو یہ قابل زکوٰۃ مال ہے.
اچھا، ویسے کیا زمین itself زمین قابل زکوٰۃ مال ہے؟
کسی نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، کرایہ پہ چلانے کے لیے، وہ قابل زکوٰۃ مال نہیں ہے.
اچھا، تو یہ صرف مال تجارت ہونے کی وجہ سے قابل زکوٰۃ ہے؟
بالکل.
اوکے،
اب قابل زکوٰۃ مال تو ہے،
ٹھیک ہے،
اور اس زمین کی قیمت بنتی ہے بھلے 1 کروڑ روپیہ،
ٹھیک،
اور چاروں کے حصے میں آتے ہیں 25-25 لاکھ روپیہ،
ٹھیک ہے،
لیکن چاروں ہی مقروض ہیں 30-30 لاکھ روپے کے، قرضہ نکال کر کچھ بچتا ہی نہیں ہے، چاروں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. دیکھا جائے گا کہ ہر ایک کا جو شیئر ہے زمین میں، زمین کے اندر، اس کو کیلکولیٹ کرتے ہوئے ان پر قرضہ کتنا ہے، انہوں نے دینا کتنا ہے، لینا کتنا، حساب لگایا جائے گا. اکثر صورتوں میں اتنا زیادہ قرضہ نہیں ہوتا،
ٹھیک ہے،
زکوٰۃ بنتی ہے تو ادا کی جائے، پچھلے سالوں کی بھی اگر نہیں دی تو ادا کی جائے. رہی یہ بات کہ زمین تو بک گئی، جو پیسے بنتے ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، تو اس کے گواہ موجود ہیں کہ زمین آپ کی ہے، ایگریمنٹ ہوا ہوگا، آپ کے پاس گواہ ہوں گے، اور وہ انکار بھی نہیں کر رہا ہوگا کہ آپ، ہاں جی آپ کے سامنے سودا کیا تھا، تو اس رقم پر بھی زکوٰۃ تو بنے گی. ملکیت ثابت ہو گئی ہے، ملکیت ثابت ہے نا، اگر یہ رقم ملتی ہی نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور ہو سکتا ہے 2 سال بعد مل جائے،
جی جی،
اس لیے زکوٰۃ دیتے رہیں،
ٹھیک ہے. تو وہ جس دن سے لیا تھا 6 سال جتنی بن رہی اس حساب سے چلتی جائے گا،
یوں ہوگا کہ پہلے سال میں زمین کی مالیت اتنی تھی،
ٹھیک ہے،
سب کے حصے میں اتنے آ رہے تھے، اس پر زکوٰۃ دیں.
نمبر دیکھیے اگر مختصر مثال کی طور پر سمجھا رہے ہیں،
30 لاکھ کا تھا، پہلے سال میں زمین کی قیمت تھی
جو قیمت تھی اس کے حساب سے ہر ایک کی ملکیت ثابت ہوتے تھے 5-5 لاکھ روپے.
ٹھیک ہے.
اگلے سال میں زمین کی قیمت بڑھ گئی.
صحیح.
اب ہر ایک کا شیئر بنا 10-10 لاکھ کا. جس سال جو قیمت تھی اس کے مطابق زکات نکالی جائے گی. سونے کے اندر بھی یہی ہوگا کہ پچھلے سالوں کئی سالوں سے سونے کی زکات نہیں نکالی, تو مثال کے طور پر 2000 سے نہیں نکالی, تو دیکھیں گے 2000 میں کیا ریٹ تھا وہ نکالیں گے, پھر 2001 میں کیا ریٹ تھا وہ نکالیں گے, پھر تھوڑی تفصیل بھی اس کے اندر یوں کریں گے.
جزاک اللہ خیرا و احسن الجزاء.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے غلام رسول بھائی؟
السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ آپ کی آواز آئی اسلامی بھائی کو, چہرے کھل گئے, مسکراہٹیں, آنکھیں چمک رہی ہیں, ماشاء اللہ.
اللہ جانتا ہے, یہی نیت تھی کہ اسلامی بھائیوں کے اور دلوں میں خوشی داخل کی جائے اور آپ کی اور مفتی صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی جائے. مفتی صاحب کے ساتھ کافی عرصہ ہو گیا سلسلہ کیے ہوئے بھی, اور ماشاء اللہ وہ یادیں تازہ ہو گئی جو ان کے ساتھ سلسلے کیے تھے. سب سے پہلے تو مبارک ہو کہ احکام تجارت اور آؤٹ ڈور, اور وہ بھی ماشاءاللہ مرکز الاولیاء سے لاہور سے ہو رہا ہے. ہمارے سنار اسلامی بھائی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں. ہم یہاں پریسٹن یو کے میں ہیں اور یہاں بھی کافی اسلامی بھائی جمع ہو کے سلسلہ دیکھ رہے تھے, تو میں نے کہا کوشش کروں اور حاضری دے دوں. اور ہمارے ساتھ یہاں بھی جیولر اسلامی بھائی آ رہے ساتھ تھے, تو اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے.
آمین.
مفتی صاحب آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں
الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے.
ماشاءاللہ. تو یہ الحمدللہ سنار اسلامی بھائیوں کے لیے سنہرا موقع ہے, اور مدنی چینل کی مجلس سے بھی گزارش ہے کہ بعد میں بھی اس کو چلایا جائے تاکہ ہمارے سنار اسلامی بھائیوں کے لیے یہ فائدہ مند سلسلہ ہو. زکوٰۃ کا مہینہ ہے, یقیناً آپ نے سلسلے کے آخر میں یہ پیغام دینا ہوگا. میں شروع میں پیغام دے دیتا ہوں کہ جہاں زکوٰۃ کے مسائل سیکھ رہے ہیں وہاں اپنی زکوٰۃ, اپنی پیاری تحریک دعوت اسلامی کو بھی ضرور دیجیے گا, جو دنیا میں الحمدللہ ساری دنیا میں سنتوں کا پیغام پہنچا رہی ہے. الحمدللہ یو کے میں بھی مفتی صاحب مدنی کاموں کی بہاریں ہیں, اور الحمدللہ عزوجل تقریباً دعوت اسلامی کے 19 کے قریب فیضان مدینہ صرف یو کے میں بن چکے ہیں.
اللہ اللہ ماشاءاللہ.
تو اب اتنے فیضان مدینہ یہاں بنانے کے لیے ہمیں بہت بڑی رقم یقیناً چاہیے ہوتی ہے, اور یہ سفر ابھی آگے ہی کوچ جاری ہے. تو دنیا بھر کے ناظرین سے گزارش ہے کہ اپنی دعوت اسلامی کو ضرور یاد رکھیے گا ماہ رمضان میں, اپنے عطیات میں, اپنے فطروں میں, اپنی زکات میں, تاکہ دعوت اسلامی سنتوں کی عظیم خدمت آسانی کے ساتھ کرتی رہے. آپ سب کا وقت لیا, بہت شکریہ.
میں چاہوں گا کہ وہ قافلے اور اعتکاف کے حوالے سے بھی کچھ آپ دو کلمات کہہ دیں. ماشاءاللہ مفتی صاحب بھی بڑے میں نے دیکھا ہے فعال رہے ہیں, اور میں دیکھتا رہا ہوں پچھلے دنوں انفرادی کوشش کرنا اسلامی بھائیوں پر اعتکاف کے لیے, قافلوں کے لیے, میری آنکھوں دیکھی باتیں. میں چاہ رہا ہوں آپ بھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, سیزن ہے ہماری نیکیوں کی کمائی کے, تو کیا فرمائیں گے؟
بہت اچھا ہوا آپ نے یہ موقع دیا. ابھی میں آپ کو عرض کروں کہ تھوڑی دیر پہلے میں ایک جگہ جہاں حاضر تھا وہاں اسلامی بھائی جمع تھے, تو وہاں بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ 30 دن فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں گزارے جائیں, کہ جہاں امیر اہل سنت ہو, مبارک مہینہ ہو اور اللہ کے ولی کا ساتھ ہو, اس سے بڑھ کر برکت کا کیا موقع ہوگا. اور پھر افطار کی دعائیں, سحری کی دعائیں, تقریباً 60 مدنی مذاکرے. تو آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ یو کے سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا بہت بڑی تعداد اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ آ رہی ہے انشاءاللہ.
سب اس میں ایک عرض اور بھی ہے کہ یقینی طور پہ اسلامی بھائی کو وہاں جانا چاہیے, اور بالکل, اور جو نہیں جا سکتے وہ کم از کم مدنی مذاکرے جو رمضان المبارک میں ہوتے ہیں وہ اٹینڈ کریں. اور اس کے علاوہ ایک بطور خاص ایک بات کہ افطار کا جو وقت ہے بڑا ہی اہم وقت ہوتا ہے, دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے, اور اللہ اور بندے کے درمیان ایک رابطے کا وقت ہوتا ہے. دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ اس وقت کو انٹرٹینمنٹ میں گزارتے ہیں, مطلب بد نگاہیوں میں گزارتے ہیں, وہ چیزیں دیکھتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا, وہ کھیل اور تماشے ہوتے ہیں. تو کھیل اور تماشا دیکھنے کے بجائے آپ مدنی چینل پر جو مناجات ہیں ان سے وابستہ رہیے, اور جو خلوص دل سے دعائیں ہو رہی ہیں, جو مناجات پڑھی جا رہی ہیں, ان سے آپ وابستہ رہیے. یہ پیغام بھی آپ یقین
رہیں گے. روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کی مغفرت ہو رہی ہے, تو ہم سب کو تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ آج افطار کے وقت بخشے جانے والوں میں ہمارا نام لکھ دیا جائے. تو انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین, میں امید رکھتا ہوں کہ جو آ سکیں گے وہ ہمارے فیضان مدینہ آ جائیں گے, بلکہ صرف پابل مدینہ کراچی فیضان مدینہ میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں کئی مقامات پر 30 دن اعتکاف خود مرکز الاولیاء میں بھی ہو رہا ہے. اور جو نہیں آ پائے, جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا, مدنی چینل پر انشاءاللہ بھرپور یہ رمضان گزاریں اسلامی بہنیں, مدنی چینل پہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے اور ان مناجات میں وقت گزارے. یہاں میں ناظرین کی مزید معلومات کے لیے اور یہاں یو کے مسلمانوں کا جذبہ بیان کرتا چلوں کہ اس وقت غلام رسول بھائی یہاں تقریباً 10 بجے رات کو مغرب ہو رہی ہے اور صبح جو فجر کا وقت ہے وہ تقریباً 1 بجے شروع ہو جاتا ہے.
اچھا,
یعنی افطار سے لے کے فجر کی نماز پڑھنے تک آپ کے پاس صرف 3 گھنٹے ہیں, جس پہ آپ نے مغرب افطار کا کھانا بھی کھانا ہے, آپ نے عشاء بھی پڑھنی ہے, تراویح بھی پڑھنی ہے اور اس میں سحری بھی کرنی ہے. لیکن الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ 21 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے لیے تیار ہیں, کمر بستہ ہے. تو میرے وہ ناظرین جہاں پاکستان میں رہتے ہیں, ہندوستان میں رہتے ہیں, جہاں 14-15 گھنٹے کا روزہ ہے اور اس میں روزہ چھوڑنے کے جناب بہانے تلاش کرتے ہیں, تو بھائی یہ تو دیارے غیر میں رہ کے 21 گھنٹے روزے رکھنے والے مسلمان بھی موجود ہیں. تو آگے بڑھیں اور نیت کریں, ہمارا ایک روزہ بھی قضا نہیں ہوگا انشاءاللہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ, فی امان اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیں حائی صاحب کی کال بھی طویل ہو گئی, جزاک اللہ خیرن مفتی صاحب, آپ نے ماشاءاللہ وقت عطا فرمایا اسلامی بھائیوں کے سوالات کے, ہاتھوں ہاتھ جواب دیے ان کی سچویشنز کو اور فردر اسپیسیفکلی ڈسکس کر کے انہی کی اسپیسیفیکیشنز سچویشنز کے اور سرکمسٹانسز کی ڈیٹیلز کے مطابق آنسر عطا فرمائے. امید ہے انشاءاللہ آئندہ بھی آپ سے ہمیں مدنی پھول ملتے رہیں گے احکام تجارت کے سلسلے میں. اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. رب کریم کی بارگاہ میں اچھی اچھی نیتوں کی کثرت اور اخلاص کے حصول کی بھیک ملنے کی التجا ہے. جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم.
رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا, دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.